الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک قصہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے امت تک پہنچایا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے, اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے یہ واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن الفاظ سے اس واقعے کو نقل کیا ہے زیادہ مشہور وہی ہے, اور یہ ایک طویل حدیث ہے, پورا واقعہ ہے جس میں بڑے علوم و معارف ہیں. پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے, اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے ناموں میں سے ایک اس کا نام ہے ام الکتاب, کہ پوری کتاب کی اصل ہے, پوری کتاب کا خلاصہ ہے. ماں ہوتی ہے اور آگے نسل جو ہے وہ ماں سے پھیلتی ہے, تو گویا سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے, اور پھر اس ماں سے قرآن مجید کی تقریباً 600-6000 جو آیات ہیں ان میں جو علوم ہیں ان میں جو معارف ہیں ان میں جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس سے پھیلتے ہیں. تو اگر قرآن مجید کو سمیٹ لو تو سورۃ الفاتحہ رہ جائے گی, اور سورۃ الفاتحہ کو پھیلاؤ تو قرآن مجید وجود میں آئے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور یہ جو حدیث جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے, حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث, اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, ہم احادیث بھی کہتے ہیں اور سنتیں بھی کہتے ہیں, اور دونوں میں تھوڑا فرق ہے حدیث میں اور سنت میں, لیکن اصل جو ہے وہ سنت ہے. اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول, کتاب اللہ اور حدیث رسول نہیں کہتے, کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام علوم کا سر چشمہ ہے. اور جو اہل حق ہیں ان کو اہل الحدیث والجماعہ نہیں کہتے, اہل السنت والجماعہ, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس پر چلنے والے ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تشریح کرتے ہوئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال اور افعال کو مد نظر رکھتے ہیں. تو کتاب اللہ کا خلاصہ جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, جتنی احادیث ہیں, یہ جو پورا ذخیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا, اس کا خلاصہ یہ حدیث ہے. اسی لیے حضرت محدثین فرماتے ہیں جس طرح سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے, اسی طرح یہ حدیث جو ہے وہ ام السنہ ہے. اور یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجت الوداع کے بعد ربیع الاول میں وفات ہوئی, تو یہ حجت الوداع کے بعد ربیع الاول میں وفات ہوئی, اس سے پہلے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اور ہوا یہ کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک پردیسی مسافر کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے, مل اسلام, اسلام کیا ہے, مل ایمان, ایمان کیا ہے, مل احسان, احسان کسے کہتے ہیں, متى الساعة, قیامت کب ہوگی, اخبرنی عن اماراتها, مجھے آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, ما اشارات الساعة. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مل اسلام, اسلام کیا ہے, بس الفاظ کا فرق ہے, مضمون وہی ہے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پردیسی مسافر کی شکل میں حاضر ہو کر یہ سوالات کیے کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. یہ سوال پوچھ رہے ہیں، قیامت کے وقوع کے بارے میں مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب ہو، اخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کے بارے میں مجھے ذرا خبر دیجئے. اخبرنی عن اماراتہا، قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. تو یہ حدیث جو ہے یہ ام السنہ بھی کہی جاتی ہے اور اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کا جو اصل کردار ہے وہ حضرت جبریل ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیان میں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب نمودار ہوئے، ایک صاحب ظاہر ہوئے، ایک صاحب ظاہر ہوئے، ہم لوگوں کی اچانک نظر پڑی تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں. تو اذ طلع، جیسے سورج اچانک نکل آتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے، تو اچانک وہ کہیں سے آگے، اذ طلع علینا رجل، ایک صاحب، ایک آدمی ظاہر ہوا. اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، ان صاحب نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ انتہائی سفید، اجلے اجلے، صاف ستھرے سفید، اور ان کے بال نہایت سیاہ رنگ کے، تو کپڑے بالکل سفید اجلے، ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ صاحب کوئی لمبا سفر کر کے آئے ہوں، کار کا اور بسوں کا زمانہ نہیں تھا، تو جب کوئی لمبا سفر کر کے آتا تھا تو اس کے کپڑوں پر گرد جم جاتی تھی، غبار جم جاتا تھا، کپڑے کچھ میلے سے ہو جاتے تھے، بھورے ہو جاتے تھے، تو سفید رنگ کا کپڑا بھی بھورا ہو جائے گا، ایسا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ شدید و بیاض الثیاب، ان کے کپڑے انتہائی درجے اجلے تھے، سفید رنگ کے تھے، اور شدید و سواد الشعر، ان کے بال بہت کالے تھے، کالے بال والے نہیں، بہت کالے بال والے، بہت سیاہ. تو اجلے کپڑے اور گہری سیاہی بالوں میں، اس سے بھی پتہ یہ چل رہا تھا کہ سر کے بال، داڑھی کے بال بالکل سیاہ. تو اس زمانے میں اگر کوئی اونٹ پر، گھوڑے پر، کھچر پر کہیں سے سفر کر کے آئے گا تو گرد اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے، اور غبار اڑ کر کے پورے جسم کو گھیر لیتا ہے، تو بال جو ہے وہ گہرے سیاہ نہیں رہ سکتے، جب دوبارہ دھو لیتے ہیں تو پھر گہری سیاہی آتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نقشہ کھینچا، اللہ تعالی کرن اور رحمتیں نازل فرمائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی بہت احتیاط سے محفوظ کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو بھی بہت ہی احتیاط سے محفوظ کیا, اور جو غیر ضروری تفصیل تھی اسے ترک کر دیتے تھے, اور وہ تفصیل ضرور بیان کرتے تھے جس میں امت کے لیے فوائد ہوتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں, شروع شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اس طرف بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں حضرت کون ہے, ان میں بڑے کون ہیں. تو دور سے جب وہ آ رہا ہوتا تھا اور مجلس کے قریب پہنچتا تھا تو مجلس میں ایک شخص بھی صدر مجلس میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا تھا, صدر مجلس ہوتی ہی نہیں تھی. جیسے آٹھ دس ہم جولی آپس میں فرینڈ سرکل کے لوگ کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی امتیازی شان کسی ایک کی نہیں ہوتی, سب برابری کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح رہنا پسند فرماتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیازی شان اپنے لیے چاہتے تو شروع ہی سے چار پائی پر بیٹھنا شروع کر دیتے, اپنے لیے کوئی چبوترا بنوا لیتے, کوئی اونچی جگہ بنوا لیتے, کرسی بنوا لیتے, لیکن نہیں. اور شروع شروع میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اجنبی آدمی آتا تھا تو ہر شخص اتنا ذکی اور ذہین نہیں ہوتا, ہر شخص کی نظر اتنی گہری نہیں ہوتی. جس کی نظر گہری ہو, جو ذہین اور ذکی ہو, بہت ہوشیار ہو, تو دھیان سے دیکھے گا, اور دھیان سے جب دیکھے گا تو چہرہ اس کو بتائے گا کہ یہ غیر نبی ہیں اور یہ نبی ہیں. لیکن جب آدمی آتا ہے اور اس طرح مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے تو ایک ایک کا چہرہ یوں گہرائی سے دیکھتا نہیں ہے, اور جب امتیازی حیثیت نہیں, اس کا مطلب یہ کہ کرسی بھی نہیں ہوتی تھی, چبوترا بھی نہیں ہوتا تھا, گدی بھی نہیں ہوتی تھی, اور زمین پر بھی آپ آگے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سامنے طالب علمانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا تھا, گل مل کر اندر بیٹھ جاتے تھے. تو آپ بیچ میں ہوتے تھے اور صحابہ چاروں طرف اور سن رہے ہیں. تو جب کوئی نیا آدمی آتا تھا تو ظاہر ہے کہ گہرائی کے ساتھ دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا, اور سب کی نظریں بھی ایسی نہیں, تو آ کر کے اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تم میں محمد کون ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل فطرت اور اصل طبیعت یہ تھی کہ سب کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنا پسند فرماتے تھے, اور بعد میں جا کر کے جو امتیازی حیثیت سے بیٹھنے لگے, خطبہ دیتے ہوئے ممبر آیا, ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے, پھر چبوترا بنایا گیا اور چبوترے پر آپ بیٹھتے تھے, ایک پلیٹ فارم جیسا بنا اس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے اور صحابہ نیچے ہوتے تھے, یہ آپ کی رغبت نہیں تھی, یہ آپ کی چاہت نہیں تھی, یہ آپ کی طبیعت نہیں تھی کہ مجھے اوپر بٹھائے, بلکہ ضرورت کے پیش نظر نہ چاہنے کے باوجود بیٹھتے تھے. تواضع جو ہے, تواضع humbleness, humility. یہ تواضع دل کی ایک کیفیت ہے جس میں آدمی اپنے کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا. آدمی اپنے کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا. ایسی سینکڑوں احادیث ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلی ہونے کے باوجود تواضع کا غلبہ ایسا آپ پر رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ارشادات فرما دیتے تھے جن کو سن کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم مجھ سے افضل ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یونس مجھ سے افضل ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا ارشادات سے. حضرت یوسف علیہ السلام مجھ سے افضل ہیں. اعلیٰ درجے کی تواضع ہو رہی اوپر اوپر سے نہیں. ایک تو ہم لوگ ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی آپ بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ, میری کیا حیثیت آپ کے مقابلے میں جی. اور یہ تواضع کے کلمات ہم بھی بہت سوچ سوچ کے بولتے ہیں کہ کہاں بولنا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. جو ہم سے بالکل واقف نہیں ہوتا اس کے سامنے کبھی بھی ہم نہیں کہیں گے کبھی میں تو جاہل آدمی ہوں, وہاں یہ نہیں کہیں گے. لیکن جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں, جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ مسلم شریف پڑھاتے ہیں, جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جلالین شریف پڑھاتے ہیں, جن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شیخ التفسیر ہیں شیخ الحدیث ہیں, ان کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا جاہل آدمی ہوں مجھے کیا آتا جاتا ہے. یہ جو ہے تواضع کی شکل میں تکبر ہے, یہ تکبر کی بدترین قسم ہے. کہ شکل تو ہے تواضع کی کہ میں جاہل آدمی ہوں, میں گندا ہوں, میں برا ہوں, میں نالائق ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. اور دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو میرے مقام سے واقف ہے کہ یہ بہت اونچے درجے کے آدمی ہیں, ان کے سامنے اگر میں کہوں گا کہ میں نچلے درجے کا آدمی ہوں تو ان کے دلوں میں میری وقت پیدا ہوگی, ان کے دلوں میں میری عزت پیدا ہوگی. تو ایک شخص اگر دل میں یہ سمجھ رہا ہو کہ میں صاحب علم ہوں لیکن میں تواضع میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ میں صاحب علم نہیں ہوں, یہ تواضع نہیں ہے, یہ تکبر ہے. ایک شخص جو ہے اسے کرسی پہ بٹھایا جائے اور وہ کہے کہ نہیں نہیں میں یہاں نیچے ٹھیک ہوں, میں نیچے ٹھیک ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں, میں نیچے ٹھیک ہوں, میں یہ کارپیٹ پر بیٹھ جاؤں گا میں ٹھیک ہوں, یہاں نیچے میں یہ چادر بچھائی ہوئی ہے اس پہ بیٹھ جاؤں گا, یہ جو گدا نیچے پڑا ہوا ہے اس پہ بیٹھ جاؤں گا. اب اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ میں کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہوں لیکن میں نے نیچے بیٹھ کر تواضع اختیار کی, یعنی اپنے مقام سے میں نیچے اترا. تو یہ نیچے اترنا کیا ہوا بھائی, نیچے اترنا کیا ہوا, جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا تو مقام ہی کرسی ہے. تواضع کا معنی تو یہ ہے کہ دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں میں کرسی کے قابل ہی نہیں ہوں لیکن میں کرسی کے قابل ہوں, اس کے باوجود میں نے تواضع اختیار کی اور تواضع اختیار کر کے گدے پر بیٹھ گیا, لحاف پر بیٹھ گیا, چادر پر بیٹھ گیا, بچھونے پر بیٹھ گیا. یہ تواضع نہیں ہے, یہ تواضع نہیں, یہ تو خود کو کرسی کے مستحق سمجھ رہا ہے اور نیچے بیٹھ کر کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے. یہ تواضع اور ہمبل نس کی شکل میں تکبر ہے, خود لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ خوش ہوں گے کہ اوہ اتنے بڑے آدمی ہو کر دیکھو نیچے بیٹھ گئے. اور دوسرا آدمی گدے پر بیٹھ گیا, کرسی چھوڑ دی اس نے, گدے پر بیٹھ گیا, چادر پر بیٹھ گیا, اور اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں, میں کیسے بیٹھوں. یہ ہے تواضع, یہ لوگ مجھے کرسی پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں میں تو کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں, میں وہاں کیسے بیٹھوں. میں جہاں بیٹھنے کے قابل ہوں وہاں بیٹھ جاؤں, میں گدے پہ بیٹھنے کے قابل ہوں, اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں. میں کارپیٹ پہ بیٹھنے کے قابل ہوں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں کرسی پہ بیٹھنے کے قابل کہاں اتنے بڑے مجمع میں. یہ ہے توازو, کہ پبلک کی نظر میں اس کا مرتبہ کرسی والا ہے مگر اس کے خود کی نظر میں اس کا مرتبہ کارپیٹ والا ہے. یہ ہے توازو, کہ مرتبہ تو اس کا اونچا ہے مگر خود کی نظر میں اس کا مرتبہ کارپیٹ والا. اور اس سے بھی اعلیٰ درجے کی توازو, کہ کرسی پہ بٹھایا جا رہا ہے, بیٹھ جاتا ہے کارپیٹ پر, اور دل اس کا ضمیر اسے کہتا ہے کہ تو تو کارپیٹ پہ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا, کرسی پہ کیسے بیٹھے گا, تو تو زمین پہ بیٹھنے کے قابل ہے. اللہ کا شکر ادا کر کے کارپیٹ پہ بیٹھ گیا ہے, یہ بھی تیری حیثیت سے اعلیٰ ہے. یہ اعلیٰ درجے کی توازو, یہ بہت میٹھا ہوا آدمی ہے. اور ایک چوتھا آدمی ہے کہ دل میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کارپیٹ پہ بیٹھنے کے قابل ہوں, زمین پہ بیٹھنے کے قابل ہوں, کرسی پہ بیٹھنے کے قابل نہیں, لیکن لوگوں نے جبر کر کر کے اسے بٹھا دیا اور بیٹھ گیا. وہ لوگوں نے جبر کیا بیٹھ گیا, یا تو لوگوں نے بہت اصرار کیا, یا اس نے ایسا سوچا کہ بھئی یہ ہاں نا ہاں نا خاموخا چلتی رہے, چلو بیٹھ جاتے ہیں, لوگ اصرار کرتے ہیں تو. لیکن دل اس کا اندر سے پشیمان ہے, ندامت سے لبریز ہے کہ میں کرسی میں کہاں بیٹھ گیا, میری جگہ تو وہ ہے, میری جگہ تو وہ ہے. یہ کرسی پہ بیٹھنے والا متوازے ہے. وہ جو کارپیٹ پہ بیٹھ کر ایسا سمجھ رہا ہے کہ مجھے کرسی پہ ہونا چاہیے تھا, یہ متکبر ہے, اس میں توازو نہیں. اور یہ جو کرسی میں بیٹھ کے ایسا سمجھ رہا ہے کہ میں زمین پہ بیٹھنے کے قابل تھا, میں یہاں کہاں بیٹھ گئے, یہ متوازے ہے. تو یہ جو توازو ہے, توازو اوپر اوپر کی توازو, میں ایسا میں ایسا میں ایسا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ یہ الفاظ بولو کہ جہاں کوئی ہماری بات ماننے والا نہیں ہے, جہاں یہ خطرہ ہو کہ یہ سب اجنبی لوگ ہیں, یا یہ کہ یہ لوگ توازو کو سمجھتے ہی نہیں, ان کے سامنے کبھی نہیں کہے گا کہ آئی ایم این اگنورنٹ پرسن, آئی ایم ناٹ این عالم, سو پلیز گو اینڈ آسک سمبڈی ایلس. نا وہ ڈرے گا کہ یہ تو کالج کے طلبا ہیں, یونیورسٹی کے طلبا ہیں, کسی خانقاہ میں یہ لوگ گئے نہیں ہیں, ان کو ہمبلنس ہیوملٹی کا کچھ علم نہیں ہے, یہ میری تعریف کیا کریں گے, بلکہ یہاں سے پیٹ پھیر کر جائیں گے اور کہیں گے کہ یار غلط جگہ پہ آ گئے, ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جاہل آدمی ہے. وہاں ہم نہیں بولیں گے, ہم بولیں گے وہیں پر جہاں لوگوں کو ہماری حیثیت معلوم ہے, جو حیثیت ہمارے ذہن میں ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بھی میری وہی حیثیت ہے, وہاں ہم بولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے لوگ جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے, جن کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے کم درجے کا آدمی ہوں, تو ان کا دل حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ حقیقت میں ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ سے کم درجے کا آدمی ہوں, میں آپ سے کم درجے کا آدمی ہوں, میں گنہگار ہوں, میں گندا ہوں, میں برا ہوں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں گندا ہوں برا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کا کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے, ان کا کوئی کبیرہ گناہ ہوتا ہے, کچھ بھی ان کی غلطی کوتاہی جو ان سے سرزد ہو گئی ہے, جس کی انہوں نے توبہ بھی کر لی ہے, لیکن یہ بار بار وہ خیال ان کو ستاتا ہے کہ نہیں میں گندا ہوں, یہ بھی بہت اچھا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو بہت برا, میں تو بہت گندا. تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں. ایک شخص شراب میں مست ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں ابھی ابھی زنا کر کے آ رہا ہوں, اور ابھی ابھی میں ایک آدمی کو قتل کر کے آ رہا ہوں, تو ظاہر ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اس وقت میں اس سے افضل ہوں. اس وقت بھی وہ کہتے کہ میں اس سے بھی زیادہ گندا. کس اعتبار سے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سچی پکی توبہ کر کے ولایت کے سارے مقامات طے کر لیں, اور میری کسی غلطی کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں اسفل السافلین میں چلا جاؤں. ان مضامین پر چونکہ گفتگو نہیں ہوتی اس وجہ سے ہمارے لیے ان مضامین کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. ایک لطیفہ سناؤں. ایک جگہ پر ایک بزرگ پہنچے ایک بستی میں, ان کے مرید تھے, بستی میں ایک ہی مرید تھے. تو مریدوں کی ہمیشہ یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرے حضرت سے اور میرے شیخ سے مجھے فیض پہنچا اور اس فیض کی برکت سے مجھے دین کی بہت زیادہ سمجھ آئی, تو زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فیض یاب ہوں. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری بستی میں بھی آئیں, ہماری بستی میں آئیں تو ہماری پوری بستی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے کنبے کے لوگ, وہ بھی ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے فیض یاب ہو سکیں. یہ کوشش رہتی ہے اور یہ کوشش بہت اچھی ہے, کرنی چاہیے. لوگوں کو بڑوں کے پاس لے جانا چاہیے, بڑوں کو اپنے یہاں بلانا چاہیے. جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگوں کو اپنے گھروں میں برکتوں کے لیے لے جاتے ہیں. اور کون سی برکتیں؟ مادی برکتیں, دنیاوی برکتیں, کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں حضرت آئیں گے تو دور ہو جائیں گے, اولاد نافرمان ہے حضرت کے آنے کی وجہ سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی, دکان میں فیکٹری میں مسائل چل رہے ہیں حضرت آئیں گے تو وہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگوں کو اپنے گھروں میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ حضرت کا قدم ہمارے گھر میں پڑے گا تو گھر میں رہنے والے سب کی رغبت دینداری کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہو جائے گی. میرا بیٹا اللہ کا نافرمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, حضرت اگر گھر میں آئیں گے تو ان کی برکت سے انشاءاللہ نماز پڑھنے والا ہو جائے گا. یہ ان کے ذہنوں میں یہ خیالات ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے حضرت کو دعوت دی. دعوت دینی چاہیے بڑوں کو, اپنے مشائخ کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے بڑوں کو دعوت دینی چاہیے, اپنے گھر بلانا چاہیے, اپنے گھر بلانا چاہیے اور اپنی رغبت کا اظہار کر کے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. بلائیں, آپ اپنی رغبت کا اظہار کریں, 100 مرتبہ اظہار کریں, لیکن اگر وہ آنے کے لیے آمادہ نہ ہو, کسی مجبوری کی وجہ سے, مشغولی کی وجہ سے, تو کھوٹا نہ لگائیں, نہ کھوٹا لگائیں نہ ہمت ہاریں. سال میں 2-3 مرتبہ اپنے خواہش کا اظہار کرنا چاہیے, اس سے دونوں طرف محبت بڑھتی ہے. اور اگر یہ اظہار جو ہے وہ دینی ترقی کے لیے ہو کہ گھر والوں میں دینی ترقی ہوگی, حضرت آئیں گے, عورتوں کو بھی حضرت کا فیض ملے گا, تو اس سے اللہ تعالی شانہ نیت پر فیصلے فرما کر گھروں میں اچھائیاں لائیں گے. کرنا چاہیے اظہار, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سال میں, آئے نہ آئے اس سے ہماری طبیعت میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے. آج کل جو یہ ایک ماحول ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ کھینچ کھینچ کے لے جاتے ہیں, پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں, ضد کر کے لے جاتے ہیں, اصرار کر کے لے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر تو آنا ہی پڑے گا, ہمارے گھر تو آنا ہی, بلکہ دھوکہ دے کر بھی لے جاتے ہیں, دھوکہ دے کر بھی لے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, اس لیے کہ مشائخ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی سعادت مجھے اللہ نے وافر مقدار میں عطا فرمائی. حضرت ان کا راستے ہی میں گھر, میں بھی اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, راستے ہی میں ہے ان کا گھر. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ ان کا گھر کہاں تھا, کہ راستے ہی میں ہے ان کا گھر. اب وہ جو انڈیا سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, ان کو تو یہاں کے راستے معلوم نہیں نا, راستے ہی میں ہی ان کا گھر. تو کہا کوئی بات نہیں, اگر راستے میں ہے, بیان سے ہم فارغ ہو گئے, کھانے کے لیے جانا ہے, اگر راستے ہی میں ہے تو 5 منٹ کے لیے اتر جائیں گے ان کے گھر. وہ راستہ کہاں ہے؟ مسجد نور میں بیان ہوا, اسپاک روڈ پہ کھانے کے لیے جانا ہے, اور حضرت کو اوڈبی میں لے جاتے ہیں, اور اوڈبی میں جا کر اتار کر 5 منٹ کسی کے گھر میں داخل کر کے پھر دوبارہ گاڑی میں بٹھا کر اسپاک روڈ پہ لے آتے ہیں, اور حضرت ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی راستے میں تھا وہ گھر. مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت کو 2-2 3-3 ناشتوں پہ مجبور کیا جاتا ہے, یہاں بھی ناشتہ ہے, یہاں بھی ناشتہ ہے, یہاں بھی ناشتہ ہے. حضرت کی جسمانی, حضرت کے ذہنی آرام کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. اور مقصد بہت کم لوگوں کا دین ہی ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا مقصد جو ہے وہ دنیاوی، اور دنیا میں کیا یہ مادی اور مٹیریل برکت یا جاہی، جاہی مفاد، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اتنے بڑے آدمی میرے یہاں بھی آئے، اتنے بڑے آدمی میری گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی کے میں بالکل پڑوس میں ہوں، اور حضرت کے بیان اور آواز میں دیکھتے ہیں تو وہ صاحب غائب، وہ واٹس اپ وغیرہ کے ساتھ مجلس میں کھیل رہے ہیں جبکہ حضرت سے ہزاروں استفادہ کر رہے ہیں. اسی لیے آج جو میزبان لوگ ہوتے ہیں، جو بلانے والے ہوتے ہیں، جو ساتھ ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو مشائخ سے جیسا دینی فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اہل محبت اور اہل عقیدت. یہ تو اہل محبت اور اہل عقیدت وہ ہیں جو خلوص والے ہیں، یعنی اہل عقیدت کو بھی تعلق صرف دین کی بنیاد پر ہے اور اہل محبت کو بھی دین کی بنیاد پر. یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں یا تعلق رکھتے ہیں، مگر اہل عقیدت جو ہے ان کو عقیدت ہوتی ہے، اور عقیدت جو ہے وہ ایسی سوار ہو جاتی ہے کہ نہیں، حضرت کا قدم میرے گھر میں پڑنا ہی چاہیے، نہیں نہیں میری گاڑی میں حضرت کو بیٹھنا ہی چاہیے، نئی گاڑی میں نے لی ہے اس میں، میرے گھر کھانا ہی چاہیے، میرے گھر ناشتا ہی چاہیے. اور دوسرے اہل محبت، اہل محبت، اہل عقیدت کو بھی محبت ہوتی ہے مگر محبت کم اور عقیدت زیادہ، کنوکشن زیادہ کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور محبت کم. اور اہل محبت کو عقیدت ہوتی ہے مگر محبت اس سے زیادہ، اور محبت میں ہمیشہ، محبت میں ہمیشہ عاشق محب وہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کی رعایت کرتا ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل عقیدت جو ہوتے ہیں وہ اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں، اور اہل محبت وہ بڑوں کی رعایت کرتے ہیں، بڑوں کا خیال کرتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بظاہر نظر یوں آئے گا، بظاہر نظر یوں آئے گا کہ سعید نے اصرار کیا، ضد کی، پیچھے لگا رہا، تو حضرت اس کے گھر گئے اور میں نے حیا کی اور ایک مرتبہ پوچھ کر پھر خاموش ہو گیا، یا میں نے یہ کہا کہ حضرت اگر عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ آ سکے تو ٹھیک ہے، یار میں بھی تھوڑا اصرار کر لیتا تو میرے یہاں بھی حضرت آ جاتے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ فائدہ اٹھا گیا، حضرت اس کے گھر گئے، اس کے یہاں کھانا کھایا. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ فائدے میں اہل عقیدت رہتے ہیں، لیکن اہل عقیدت نہیں، فائدے میں اہل محبت رہتے ہیں، فائدے میں اہل محبت رہتے ہیں. اس لیے کہ اہل عقیدت کے گھر میں تو شیخ جاتا ہے، اہل عقیدت کے گھر میں تو شیخ جاتا ہے، لیکن شیخ کے دل میں اہل محبت اتر جاتے ہیں. اس لیے کہ شیخ کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ اس نے میرا خیال رکھا ہے، اس نے میرا لحاظ رکھا ہے. تو مشائخ کو، اساتذہ کو اپنے یہاں بلانا چاہیے. اور یہ اساتذہ سے میری مراد جو ہے وہ بخاری شریف پڑھانے والے، مسلم شریف پڑھانے والے صرف نہیں، ہم نے مکتب میں جن لوگوں سے پڑھائے وہ بھی تو ہمارے اساتذہ ہیں. اب آپ پریسٹن میں رہتے ہیں اور آپ کے استاد جس نے آپ کو تختی پڑھائی ہے، قاعدہ پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، وہ وہی رہتا ہے پریسٹن ہی میں، آپ کے حفظ کے استاد، تو سال میں ایک مرتبہ تو کہو کہ حافظ صاحب آپ اس ویکینڈ کو میرے یہاں چائے پینے 4 بجے، ایک مرتبہ تو بلاؤ کہ آپ کے استاد نہیں ہے وہ. آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہیں میرا تعلق تو فلاں بزرگ سے ہے، فلاں حضرت سے ہے؟ بہت اچھا، فلاں بزرگ، فلاں حضرت آپ کے ان استاد سے بہت بڑے ہوں گے درجے میں، لیکن ان سے بھی تو آپ کو کچھ ملا ہے، ان سے آپ کو پورے قرآن کی دولت ملی ہے. یہ آپ کے تختی پڑھانے والے استاد، اگر آپ کو تختی نہ پڑھا دے تو آپ بخاری کیسے پڑھ دے؟ میرے بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کا مدینہ منورہ میں 27ویں شب میں تہجد کے وقت تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا. انہوں نے ہمیں بخاری شریف جب ہماری ختم ہو رہی تھی تو بالکل اخیر اخیر میں, ہو سکتا ہے آخری دن یا بیچ میں اخیر اخیر میں, جب استاد بہت نصیحتیں کرتا ہے تو اس وقت ہم یہ نصیحت کی تھی کہ پڑھنے پڑھانے کو مت چھوڑنا, پڑھنے پڑھانے کو مت چھوڑنا. اگر بڑی بڑی کتابیں نہ ملے, اگر کسی جگہ پر تمہیں تختی بھی مل جائے تو اسے بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے اس میں بھی لگ جانا. اور پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں تو مجھے صرف بخاری شریف پڑھانے کا ثواب مل رہا ہے, مجھے ہدایہ پڑھانے کا ثواب نہیں مل رہا ہے, مجھے شرع وقایہ پڑھانے کا ثواب نہیں مل رہا ہے, مجھے نحو امیر پڑھانے کا ثواب نہیں مل رہا ہے, مجھے طالب الاسلام پڑھانے کا ثواب نہیں مل رہا ہے, مجھے قرآن پڑھانے کا ثواب نہیں مل رہا ہے, مجھے صرف بخاری شریف کا. لیکن آپ کے جس استاد نے آپ کو بچپن میں تختی پڑھائی تھی الف با تا سا, اسے تختی پڑھانے کا بھی ثواب مل رہا ہے, اور تختی سے لے کر بخاری شریف تک جتنی چیزیں تم پڑھ رہے ہیں سب کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے کہ اگر تم تختی نہ پڑھتے تو یہ بخاری شریف نہ پڑھ پاتے. آج کل اساتذہ کے ادب کے سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہیں, بہت کوتاہیاں ہیں اساتذہ دارالعلوم کے اندر بھی. طلبہ بس جو سب سے بڑا ہے اس کا احترام کرتے ہیں, یا سب سے دو چار بڑے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں طالب علموں کو کہ جن سے آپ کو عقیدت ہے, جو آپ کے شیخ ہیں, جو آپ کے فیوریٹ استاد ہیں, جن کی طرف آپ کو رغبت ہے, اس کے ساتھ 100,000% محبت کرو, ان کی 100,000% عظمت رکھو دل میں, اور 100,000% ان کا احترام رکھو. وہ آپ کے جتنا کرنا ہو کرو. لیکن جتنے بھی آپ کے اساتذہ ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک, ان میں سے ہر ایک کی آپ کے دل میں 100% محبت اور عظمت ہونی چاہیے. اس میں 1% کی بھی اگر کمی ہوگی تو علم میں تم کو ناکامی ہوگی. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی عظیم نقطہ ہے, وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں, اس لیے کہ طلبہ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ واز ہوا دارالعلوم دیوبند کے طلبہ میں, اور اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور دور ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے بھی استاد جو فارغ ہو چکے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں بیٹھ کر طلبہ کو نصیحت, اور جو طلبہ واز سن رہے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے استاد ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت نے اپنے واز میں یہ فرمایا کہ طلبہ آج کل اساتذہ کا ادب نہیں کرتے, اساتذہ کی جتنی عظمت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے نہیں ہوتی, جتنی تعظیم کرنی چاہیے, جتنا احترام کرنا چاہیے نہیں کرتے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے, یا تم میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تو بہت احترام کرتے ہیں, اپنے استاد ہیں, مگر پھر بھی بولے حضرت. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میری اس بات کے ساتھ شیخ الہند بھی متفق ہوں گے, میرے استاد بھی متفق ہوں گے. وہ تو حکیم الامت تھے, وہ نفس کے روگ کو, دلوں کے روگ کو بہت جلدی پکڑ لیتے تھے, ماہر طبیب. تو کہا گیا تم میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اساتذہ کا احترام نہیں کرتے, اساتذہ کا ادب نہیں کرتے, اساتذہ کی خدمت نہیں کرتے, شیخ الہند کی تو ہم بہت کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کی, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور محبت اور یہ خدمت اور یہ احترام اور پیچھے پیچھے بھاگنا اور دوڑنا, یہ ان کے استاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ان کی شہرت کی وجہ سے ہے. تمہارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور سب سے زیادہ بڑے ہیں, تو ان کے ساتھ اگر ہماری دم بھی لگ جاوے تو لوگ ہمارے بارے میں بھی کہیں گے کہ حضرت شیخ الہند کے خادم, حضرت شیخ الہند کے شاگرد. اور پھر حضرت نے پکڑ کی کہ اگر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ادب اور احترام اور جو خدمت ہمیں نظر آ رہی ہے اور تم دکھا رہے ہیں اگر وہ ان کے استاد ہونے کی وجہ سے ہوتی تو یہی چیز دوسرے اساتذہ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے جو اساتذہ ہیں مکتب کے اور نچلے درجوں کے چھوٹی کتابوں کے ان کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے, فارغ ہونے کے بعد بھی اس کو ملحوظ رکھو اور ان کی دعائیں لو. وہ بولتے نہیں, چھوٹے ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دکھتا ہے, اور جب یہ دل دکھتا ہے تو محرومی ہو جاتی ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے خطبات میں کسی جگہ پر ہے کہ لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت امام ظفر بھی تو بڑے آدمی ہیں آپ کے شاگردوں میں سے, تو امام ابو یوسف بہت ترقی کر گئے, امام محمد بہت ترقی کر گئے, اور امام ظفر بھی تو مجتہد ہیں اور بہت بڑا مقام ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن آج بھی طلبہ جب امام ابو یوسف کا نام آتا ہے, امام محمد کا نام آتا ہے, اور اپنے دلوں کے اندر جو عظمت محسوس کرتے ہیں وہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر محسوس نہیں کرتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان دونوں نے اتنی ترقی کر لی اور امام ظفر پیچھے رہ گئے, یہ اتنے مقبول نہیں ہوئے. مجتہد تو وہ بھی ہیں, اعلیٰ درجے کے ذہین و فطین, علم ان کے پاس بھی بہت زیادہ, یہ دونوں آگے نکل گئے وہ پیچھے رہ گئے. اور ہوتا ہے ایسا کہ اول نمبر آنے والا پیچھے, دوم نمبر آنے والا پیچھے, سوئم پر آنے والا پیچھے, اور دسویں نمبر پر آنے والا بہت آگے نکل گیا, وہ شیخ الحدیث بھی ہو گیا اور مدرسے کا مہتمم بھی ہو گیا اور خلق کثیر کو اس سے نفع پہنچا. کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ غور کرو آپ میرے بھائیو, خاص طور پہ طلبہ سوچو. یہ ماں باپ کے لیے بھی بہت اہم باتیں ہیں. میرے والد مرحوم اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ذہن سازی کرتے تھے, ذہن سازی, وہ ساری چیزیں بتلاتے تھے جس سے ترقی ہو سکتی ہے, ان ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرتے تھے جن سے نقصان ہوتا ہے. میں نے سب سے پہلی مرتبہ مسجد نور کے مکتب والی عمارت میں میئر روڈ کے اوپر تراوی پڑھائی تو غلطی نہیں گئی, 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 اور میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب کی غلطیاں گئی, غلطیاں گئی. میں بہت خوش ہو رہا تھا, 15 سال کی عمر تھی میری, اور یہ سب بچپن کی آرزویں ہوتی ہیں کہ میرا بالکل کلین شیٹ ہو تراوی کے اندر تاکہ میں کہہ سکوں کہ میری ایک بھی غلطی نہیں گئی, لوگ بھی محسوس کرے. بچپن میں ہوتا ہے یہ سب. اور اخیری عشرے میں 24, 25, 26 روزے کو, پتا نہیں کس روزے کو میری غلطی گئی. اب غلطی گئی تو ابا تو پیچھے ہی تھے, ابا پیچھے ہی تھے, حافظ قرآن میرا دور بھی سنتے تھے, تو مجھے ڈر لگا کہ آج مجھے کچھ کہیں گے. مسجد میں سے نکلے, وہ 153 میئر روڈ پر سے, مسجد میں مین تراوی ہوتی تھی اور جو نئے نئے حفاظ ہوتے تھے ان کے لیے الگ تراوی ہوتی تھی, اس میں بھی کچھ لوگ آ جاتے تھے. ابا نے امام ہونے کے باوجود روزانہ تراوی وہاں پڑھی, اتنی محبت تھی. امام تھے مسجد نور کے اور ان کے ذمے نمازیں تھیں, مگر انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی مولانا گورا صاحب کے سپرد کر دی اور خود ساری تراوی میرے پیچھے پڑھی. ان کو خوشی تھی کہ میرا بیٹا تراوی پڑھا رہا ہے پورا رمضان. اور وہاں سے یوں کر کے میئر روڈ پر سے ہم جیسے ہی نیچے مسجد نور کے اپوزٹ وہاں سے نیچے ایسے اترتے ہوئے گئے تو جب ہم دونوں اکیلے ہی ہو گئے, سب ادھر ادھر ہوئے تو رک گئے اور رک کر میری طرف متوجہ ہو کر گئے کہ تمہاری آج غلطی گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی, تمہاری غلطی ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. آج بھائی خوشی کیوں ہوئی؟ اس وقت تو ان کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, اس لیے کہ عجب کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, یہ سب پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن بچپن کی تربیت جو ہے وہ بعد میں جا کر کام دیتی ہے, کہ مجھے بہت خوشی ہوئی. اور پھر یہ فرمایا کہ تیری غلطی نہیں گئی, نہیں گئی, نہیں گئی, نہیں گئی, آخری عشرے میں بالکل اخیر اخیر میں پہنچ گئے تو مجھے دل میں خدشہ ہونے لگا کہ اگر اس کی غلطی نہ گئی تو یہ عجب اور کبر کا شکار ہو جائے گا. اس لیے میں دل میں تمنا کر رہا تھا کہ کاش کی غلطی جائے. ہے کون باپ ایسا چاہے گا؟ ہر باپ یہ چاہے گا کہ میرے بیٹے کی کلین کلین تراوی رہے تو میرے لیے بھی ایک فخر کا باعث ہے کہ سب کے بچوں کی غلطیاں گئی, میرے بیٹے کی کہا کہ میں تمنا کر رہا تھا کہ غلطی جائے, اور آج جب تیری غلطی ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غلطی تو گئی مگر میرا بیٹا اجبر کبر سے محفوظ ہو گیا. تو یہ سب بچوں کو میرے بھائیوں سکھانا پڑے گا احترام اساتذہ کا. تو میں چلا تھا وہاں سے کہ تواضع, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تواضع تھی وہ سرسری نہیں تھی, اور اس پر سے میں نے کہا کہ ہم لوگ تو اس سے واقف نہیں, تو وہ بلانا چاہیے بزرگوں کو اپنے یہاں. تو ایک بزرگ کو بلایا, اساتذہ کو بھی بلانا چاہیے, تو بزرگ کو بلایا اور بزرگ کو بلایا, بزرگ آ گئے دعوت قبول کر کے, یہ بہت خوش ہوئے, حضرت کو گھر میں ٹھہرایا, وضو وضو کروایا, کچھ کھلایا پلایا اور پھر بستی میں نکل گئے گشت کرنے کے لیے. سب کو کہے کہ بھائی میرے یہاں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں, 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 آؤ فائدہ اٹھاؤ استفادہ کرو. اب یہ ادھر ادھر گشت لگا رہے ہیں اور پھر جو ہے گشت لگا کر کے جب یہ آئے, جب یہ آئے تو ان کے ایک دوست پہنچ چکے تھے وہاں, ان کے ایک دوست سب کھیتی باڑی والے ہوتے ہیں, ان کو کچھ فرصت ملی تو انہوں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں, بہت بڑے بزرگ آئے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بزرگ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو کہ ہمارے دوست نے کہا کہ گھر میں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں تو آپ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آیا. تو کہا کہ نہیں بھائی میں تو کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوں. حقیقت میں ان کی تواضع تھی, وہ حقیقت میں ایسا سمجھا کہ میں بڑا بزرگ نہیں ہوں. تو انہوں نے اپنے حسن زن کی وجہ سے کہہ دیا ہوگا, تو فوراً اٹھ گئے وہ اور کہنے لگے جب بڑا بزرگ نہیں تو وقت کیوں ضائع کرے ہم, بھائی ہم تو بڑا بزرگ سمجھ کے, جب بڑا بزرگ نے وقت کیوں ضائع کرے. اب یہ جا رہے ہیں اور صاحب مکان پھر آ رہے ہیں واپس, کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آئیے. تو کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ تو منع کر رہے ہیں کہ میں بڑا بزرگ نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بزرگان دین اپنے بارے میں ایسا ہی خیال کرتے ہیں, وہ ہوتے بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کا ایسا ہی خیال ہوتا ہے اس لیے وہ ایسا ہی کہتے ہیں, ہوتے ہیں بڑے مگر کہتے ہیں کہ میں بڑا نہیں ہوں. تو یہ کہنے لگے کہ اچھا بزرگان دین بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس فیلڈ سے ہم اتنے ناواقف ہو گئے کہ وضو کے فرائض کی بات کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا, رکو سجدے کی بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا, لیکن اس کو ہم نے ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں بنایا کہ دل میں تواضع آئے, ہیں دل میں سخاوت آئے, دل میں توکل آئے, یہ دل میں سے تکبر نکلے, یہ دل میں سے عجب نکلے. یہ سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت اعلیٰ درجے کی تواضع تھی, اعلیٰ درجے کی تواضع, کہ کبھی کبھی جو ہے وہ غلبہ تواضع میں ایسا ان کے ارشاد سے سمجھ میں آتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑے لگ رہے ہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یونس علیہ السلام بڑے ہیں, کبھی لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں, کبھی لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہیں. ہم مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ مسجد میں اپنے مسلیوں کے ساتھ, اپنے مریدوں کے ساتھ, اپنے تلامذہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں بقسم یہ بات کہہ سکتا ہوں, انہوں نے کہا میں بقسم یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں مجھ سے بدتر کوئی نہیں. تو قسم کھا کر کے تو آدمی وہ کہے گا نا جو حقیقت میں دل میں ہو. میں بقسم کہہ سکتا ہوں کہ اس مجمع میں مجھ سے بدتر کوئی نہیں. جب یہ خبر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اسی تواضع نے تو مالک کو مالک بنا رکھا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ کو یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت مت دو, یعنی یہ مت کہو کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں. تو طلبہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یونس علیہ السلام سے افضل ہیں, اور اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یونس علیہ السلام افضل ہیں. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہی بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہیں. تو طلبہ نے کہا کہ نہیں, حدیث سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یونس علیہ السلام افضل ہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یونس پر فضیلت مت دو, مجھے یونس سے افضل مت بتاؤ. تو گنگوئی رحمت نے فرمایا کہ نہیں, یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یونس علیہ السلام سے بڑے ہیں. شاگرد کہنے لگے کہ نہیں, اس حدیث سے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یونس علیہ السلام بڑے ہیں, صاف الفاظ ہیں کہ مجھے تم یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو. اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے وہی تو بڑا ہوتا ہے, یہ حدیث بتلا رہی ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو پھر میں تم کو دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں. میرا تم سے سوال یہ ہے کہ اس مجمع میں یہاں سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بیٹھا ہوا ہوں, میری حیثیت آپ لوگوں کو کیا معلوم ہو رہی ہے؟ تو سب طلبہ نے کہا کہ آپ ہم میں سے سب سے افضل ہیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بقسم میں کہتا ہوں, بقسم میں کہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. چیخ نکل گئی طلبہ کی, اور تب ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا جو بڑا ہوتا ہے اس کی کیفیت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے. اور پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی, عمل سے بھی بتایا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے. ایک مرتبہ صحن میں حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں, طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی, اور یہاں کی ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے, اور افریقہ میں انڈیا میں جب بارش آتی ہے تو موسلا دھار بارش ہوتی ہے, تو پھٹافٹ بھاگنا پڑتا ہے. تو طلبہ جو ہے ان کو فکر ہوئی اپنی نوٹ بک کی, کاپیوں کی, کتابوں کی, تو وہ کتابیں اور وغیرہ سمیٹ کر کے بھاگے اندر مسجد میں بھاگے. اور اندر مسجد میں پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی ٹپائی رکھی اور کتابیں وتابیں رکھی اور دیکھا کہ حضرت تو ہے نہیں, حضرت کہاں ہے. پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو بارش ابھی بھی برس رہی تھی, اور حضرت کی جو شال تھی اس شال میں حضرت طلبہ کی جوتیوں کو جمع کر کے اٹھا کر لا رہے تھے. صرف بات نہیں, عمل, عمل سے بھی بتلایا کہ تم سب میری نظر میں مجھ سے افضل ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ درجے کی تواضع تھی, تو بیٹھ جاتے تھے اور آنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ایسی تواضع کہاں سے لائیں, ایسی تواضع کہاں سے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائیں, تاریخ میں ایسی تواضع نہیں ملتی. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور جماعت انبیاء میں آمینہ کے لال کی تواضع کا کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا. اعلی درجے کی تواضع, اعلی درجے کی تواضع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو بتلانے کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ امتم من الایمان, امتم من الایمان. ایک تو عورت, عورت میں بھی باندھی, اور باندھی بھی کون ہے, فنا سردار کی, فنا صحابی کی, اشرع مبشرہ میں سے کسی نہیں, باندھیوں میں سے کوئی معمولی باندھی, باندھیوں میں سے کوئی معمولی باندھی راستے میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے, تو اللہ کے نبی فوراً اس کے ساتھ سائڈ پہ ہٹ جاتے تھے اور گفتگو اس کی سن لیتے تھے. ایسا نہیں فرماتے تھے کہ یہ کوئی وقت ہے, راستے میں تم نے مجھے پکڑ لیا. یہ اعلیٰ درجے کی تواضع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب مجلس جو ہے جو اصل مقصود تھا بیان کا, وہ انشاءاللہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا. یہ حدیث کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ شان ہوئی, اس حدیث کے ذیل میں ہمارے لیے فائدے کی چیزیں کھولیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کہتے تھے کہ ایوکم محمد, تم میں سے محمد کون ہے, تم میں سے محمد کون ہے. تو صحابہ فرماتے تھے کہ ہذا الرجل الابیض المتقی, یہ جو گورے گورے صاحب ہیں ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ. تو ٹیک لگانا, حبوا باندھ کر بیٹھنا, یہ سب وہاں ادب کے خلاف نہیں تھا. تو اللہ کے نبی بھی کبھی ایسے بیٹھ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ میں سے بھی کوئی اس طرح بیٹھ جاتا تھا. ادب جو ہے اس کا الگ الگ جگہ پر الگ الگ معیار ہوتا ہے ادب کا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ادب سے عرض کیا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو آپ کو پہچاننے میں اسے تکلیف ہوتی ہے, تو ہم آپ کے لیے ایک ذرا چبوترا بنائیں, اونچی جگہ بنائیں اور آپ اس پہ بیٹھ جایا کریں, آپ بیٹھ جایا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کیا, وحی سے بھی تائید ملی ہوگی اس لیے کہ آپ کا ہر کام جو ہے اوپر سے مونیٹر ہوتا تھا, اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ صحابہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چبوترا بنایا, اونچی جگہ پلیٹ فارم, اور اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے آتے تھے تو دونوں طرف قطار میں بیٹھ جاتے تھے, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور قطار میں بیٹھ جاتے تھے تو نیا آدمی جب آتا تھا تو اسے بیچ میں سے گزرنے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی. یہ دیکھو کیسی تربیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. آج ہم لوگ نجی مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ملاقات کے اوقات ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی جو قریبی لوگ ہیں وہ چاروں طرف سے ایسے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نیا آدمی بیچارہ اپنا کام واپس لے کے ہی جاتا ہے, اسے موقع ہی, وہ ڈرتا ہے نیا آدمی اب کیا کرے, میں آگے کیسے جاؤں میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اونچی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور دائیں اور بائیں قطار میں بیٹھ جاتے تھے, بیچ میں جگہ خالی ہوتی تھی تاکہ نو وارد سیدھا آئے اور آ کر کے اپنا جو کچھ کام ہے وہ کام کروا سکے, اپنے دین کے بارے میں پوچھ سکے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, شدید و بیاض الثیاب, شدید و سواد الشعر, بہت اجلے کپڑے اور بہت سیاہ بال, لا یرا علیہ اثر السفر. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کالے کالے بالوں کو دیکھ کر اور سفید سفید کپڑوں کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ شخص سفر کر کے نہیں آیا, یہ مدینہ منورہ ہی کا ہے, یہ مدینہ منورہ کا ہے, باہر سے نہیں آیا ہے. لا یرا علیہ اثر السفر, تو کپڑوں کو دیکھ کر اور بالوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ باہر سے آیا ہوا آدمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو پہچانتا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لا یعرفہ منا احد, ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, تو ہم سب شش و پنج میں پڑ گئے کہ یہ ہے کون, مدنی تو ہے نہیں, مدنی ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی پہچان لیتا, لیکن پہچانتا کوئی بھی نہیں, اور باہر سے بھی نہیں آیا ہوا ہے, باہر سے آیا ہوا ہوتا تو اس کے کپڑے میلے ہوتے, اس کے داڑھی پر, اس کے سروں کے اوپر غبار لگا ہوا ہوتا. تو اس حالت میں وہ صاحب آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیٹھ گئے. یہ حدیث میں, اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے, اس واقعے کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آگے مزید اس پر کچھ عرض کریں گے. اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں, اور یہ ام السنہ ہے, خلاصہ ہے, یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے, اس سے پہلے پہلے پوری شریعت کا خلاصہ بیان ہو گیا سوال جواب کی شکل میں, اور صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا وہ خلاصہ, اور قیامت تک امت کو بھی اس حدیث سے وہ خلاصہ معلوم ہوتا رہے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہاں ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے, اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 دن کے روزے رکھ لیتا ہے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے یہاں ایک روزہ 10 کے برابر ہے, تو رمضان کے 30 کا ثواب تو 300 روزوں کا مل گیا, مزید 6 اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو 60 کا اور مل گیا, تو لونر کیلنڈر جو ہے وہ تقریباً 360 دن ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کے دوسرے دن ہی شروع کر دیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 6 کو کنسیکیوٹیولی لگاتار رکھیں, بلکہ آپ کا جب دل چاہے, لیکن شوال میں پورا ہو جانا چاہیے. تو جو لوگ کام کاج کے ساتھ جن کو مشکل لگتا ہے انہیں سیٹرڈے سنڈے رکھ لینا چاہیے, اس کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ عید کے دن کو چھوڑ کر دوسرے دن ہی سے 6 روزے رکھ لیں, اس لیے کہ اس میں آسانی رہتی ہے, ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے, 3 باتیں عرض کرنی ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس سال ان کا حج کے لیے حج کا ارادہ نہیں ہے تو آپ جو ہیں اپنا حج ادا کر لیں, جلدی جلدی کوئی ٹراول ایجنٹ کو ڈھونڈیں اور حج کر لیں, اس لیے کہ جس پر حج فرض ہے وہ حج کیے بغیر انتقال کر جاتا ہے تو آخرت میں بڑی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے میرے جتنے بھائی ہیں جتنی بہنیں ہیں, آپ کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کریں. اور تیسری یہ دوسری گزارش میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں حسب معمول انشاءاللہ دو ایک ہفتے کے بعد وہ پورے ہفتے کے لیے حج کا پروگرام ہوگا اور اس کے علاوہ انگلش میں بھی انشاءاللہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے محنتیں کی تھی اور گناہوں سے بچنے کا جو اہتمام کیا تھا, نیک اعمال کا جو اہتمام کیا تھا, تو جتنا رمضان میں ہو سکے اتنا اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم فرائض واجبات کا اہتمام, سنن موقعہ کا اہتمام, کچھ روزانہ تلاوت کچھ ذکر ہو جاوے, اچھی مجلسوں میں نیک صحبتوں میں بیٹھنے کا معمول ہو جاوے, بری صحبتوں سے دور رہا جائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم.